بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا دائمًا أبدًا كما يحب ويرضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز مقتدر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی. پہلے آیت اور روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، پھر اسی کی روشنی میں آگے بات ہوگی. آیت ہم نے جو پڑھی ہے اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور رسول کی مان کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اسے جنت میں نبیوں کے ساتھ رکھیں گے اور صدیقین کے ساتھ رکھیں گے، شہداء کے ساتھ رکھیں گے اور صالحین کے ساتھ رکھیں گے. یہ انعام ملے گا قیامت کے دن کس کو؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے کس کی مانے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، نفس کی نہ مانے، شیطان کی نہ مانے، سماج کی نہ مانے، لوگوں کی نہ مانے، ہر معاملے میں معلوم کرے اللہ اور رسول کیا چاہتے ہیں، اسی پر اپنی طبیعت کو چلائے. اسی کا نام ہے شریعت پر چلنا. اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. حضور فرما رہے تم میں کا کوئی آدمی پورا مسلمان بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی طبیعت کو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرے. یہ تو آیت کا خلاصہ ہو گیا. میں نے جو روایت پڑھی ہے وہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی شریف میں بھی ہے. اس روایت کا خلاصہ یہ ہے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو رسول عطا فرمایا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ رسول کون ہے उनका मकाम क्या है, उनकी अजमतें क्या हैं, उनके कमालात क्या हैं, उनकी शानें क्या हैं, उनकी बुलंदियां क्या हैं। जब उनके कमालात का इल्म होगा तो उनसे मोहब्बत पैदा होगी, और जब मोहब्बत पैदा होगी तो उनकी इताअत पर अमल करना, उनकी सुन्नतों पर अमल करना आसान हो जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल, यही सारे मसाइल का हल। अब मैंने जो रिवायत पढ़ी है उसका तर्जमा करता हूं। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्द इब्राहिम इस्माइल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में जितनी औलादें थीं, कितने खानदान, कितने कबीले, कितनी शाखें थीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों में से अल्लाह ताला ने तमाम औलादों में से छांट के, मुंतखब फरमा के, चॉइस करके हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद को चॉइस किया। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में भी बहुत लोग थे, बड़े कबीले, बड़े खानदान। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलादों में से और खानदानों में से, कबीलों में से एक खास कबीला जिसका नाम बनी कनाना है, उस कबीले को अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमाया, चॉइस फरमाया। पता है बनी कनाना कौन है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 14वें बाप हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब को खुद बयान फरमाया, कहां तक? 21वीं पुश्त तक। 21वें जो हुजूर के वालिदे गिरामी या 20वें दादा कह लो, वहां तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा नाम लेकर सहाबा के सामने मजमे आम में बयान फरमाया। ये सब मोहब्बत की बात है मेरे भाइयों, कि अपने नबी का नसब हमें याद हो। हमारे नबी के अब्बा का नाम क्या, उनके दादा का नाम क्या, फिर उनके दादा का नाम, फिर उनके दादा का नाम, 21वें बाप तक। 21वें बाप जो है उनका नाम अदनान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने अपने 21वें वालिद गिरामी तक का नाम लेकर बाकायदा अपने नसब को बयान फरमाया। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये 21वें नसब तक जो वालिद गिरामी है या हुजूर के दादा हैं, यहां तक किसी का इख्तलाफ नहीं। फिर ऊपर से लेके हजरत आदम अली सलाम तक भी हुजूर का नसब नामा महफूज है, मगर उसमें मुहद्दिसीन में कुछ इख्तलाफ है। लेकिन 21वें नसब तक तो कोई इख्तलाफ ही नहीं, तो कम से कम 21वें नसब तक तो हमें याद रखना चाहिए। ये बनी कनाना जो मैं बताने जा रहा हूं, ये हुजूर के 14वें वालिद गिरामी है, या कह लो 13वें दादा है। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी पूरा 21वें तक सुना सकता हूं, मगर आपको याद तो हो, याद तो करें। बहरहाल तो हुजूर फरमा रहे, वस्तफा मिन बनी कनानत कुरैश। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद में से अल्लाह ताला ने बनी कनाना को च्वाइस किया, मुंतखब फरमाया। फिर बनी कनाना के तमाम कबाइल व खानदान में से अल्लाह ताला ने कुरैश के कबीले को मुंतखब फरमाया, और फिर कुरैश के कबीले में से खानदान बनी हाशिम को अल्लाह ने चॉइस फरमाया, मुंतखब फरमाया, और फिर पूरे खानदान बनी हाशिम में अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे चॉइस फरमाया, मुझे मुंतखब फरमाया। सोचो हमारे नबी की अजमत का, हमारे नबी के मकाम और बुलंदी का क्या हाल। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं, खरज तो मिन निकाहिन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे माँ बाप तक जितने वास्ते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे नसब की ऐसी हिफाजत फरमाई है कि हर एक ये निकाह के जरिए आलम वजूद में आए हैं। निकाह के अलावा जो बदकारी के रास्ते होते थे, उस जमाने में भी अल्लाह ताला ने हमारे नबी के नसब की और खानदान की हिफाजत फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कि आदम अलैहि सलाम के से लेकर मेरे माँ बाप तक तमाम जितने हमारे नसब हैं, ये सब उस जमाने में निकाह के जो तरीके थे वो निकाह के जरिए वजूद में आए। निकाह के अलावा जो दूसरे गलत तरीके थे, उस तरीके से वजूद में नहीं आए। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे नबी के नसब की और खानदान की भी हिफाजत फरमाई। मेरे भाइयों, हमें कदर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कितना अजीम शान नबी अता फरमाया। ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی ادخلہ. حضور فرماتے سارے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام فرما دیا ہے, جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہو جاؤں گا کسی نبی کی انٹری اور داخلہ اس میں نہیں ہو سکتا. اور آگے فرماتے ہیں میری امت کے علاوہ جتنی امتیں ہیں کوئی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی, اللہ نے جنت میں تمام امتوں کے داخلے کو حرام فرما دیا ہے جب تک کہ میری امت داخل نہ ہو. گویا قیامت کے دن سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے, اور تمام امتوں میں سب سے پہلے وہ کون سی امت داخل ہوگی جنہیں امت محمدیہ کا شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان, غور تو فرمائیں, ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا, پھر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. اگر غیر گھر میں پیدا کر دیتے ہم کیا کر سکتے تھے, ہمیں غیر کا ماحول ملتا, پتہ نہیں ہم بت پرستی کرتے, شرک کرتے, پتہ نہیں کیا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو یہ بھی چاہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو امتی ہے وہ مومن ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا جو مومن امتی اس میں پیدا کر دیتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو امتی اور مومن ہے اس میں پیدا فرما دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ پر کتنا بڑا احسان فرمایا, بلا استحقاق کے, محض اپنی مہربانی سے, اپنے فضل سے, اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے کن تم خیر امہ, تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت بنائے گی. اس قدردانی کا تقاضا کیا ہونا چاہیے, سب سے پہلا اللہ کے رسول پر ایمان لایا جائے, پھر حضور کے بارے میں تفصیل معلوم کی جائے. جب تک ہمیں حضور کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی تو حضور کے کمالات کا علم نہیں ہوگا, حضور کے کمالات کا علم نہیں ہوگا تو سچی عظمت و محبت پیدا نہیں ہوگی, اور جب سچی عظمت و محبت نہیں پیدا ہوگی تو حضور کی سنت و شریعت پر عمل کرنا آسان نہیں. اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس مجلس میں ارادہ ہے کہ حضور کی سیرت کی کچھ جھلکیاں آ جائیں, کچھ پہلو آ جائیں. اس مختصر سی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. لکھنے والوں نے حضور کی سیرت پر اتنا لکھا ہے کہ ایک صاحب نے صرف حضور کی سیرت پر جو اب تک کتابیں وجود میں آئی ہیں خالی ان کتابوں کو جمع کرنا شروع کیا تو تقریباً 30,000 کے آس پاس تو خالی وہ کتابیں, اور ابھی قیامت تک لکھنے والے کتنی کتابیں حضور کی سیرت پہ لکھیں. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت معلوم کریں, ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلومات ہمیں اپنی جان سے زیادہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہمارے نبی سے ہمارا رشتہ ہمارے ایمان کا رشتہ. اگر نبی کے بارے میں ہم معلوم کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. لیکن افسوس آج امت کا حال بتاؤں, امت اپنے نبی کی سیرت سے بے خبری کا حال کیا ہے. ایک اسٹوڈنٹ میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے, مسلمان گھر میں پیدا ہوا, اس کو ایک پیپر حل کرنے کے لیے دیا گیا کہ بھائی یہ پیپر حل کرو. اس میں سوال تھا کہ بتاؤ مکہ کسے کہتے ہیں اور مدینہ کسے کہتے ہیں. مگر آپ کو بتاؤں اس مسلمان بچے نے جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا وہ جواب میں لکھتا ہے کہ مکہ ایک بادشاہ کا نام تھا اور مدینہ اس کے وزیر کا نام تھا. اپنے نبی کی سیرت سے ناواقفیت, دوری اور بے خبری کا امت کا حال. ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے, اس نے جواب میں لکھا کہ لاہور میں علامہ اقبال کے محلے میں پیدا. سوچیں کیوں, اس میں ہمارا قصور ہے, ہم نے اپنے بچوں کو شروع سے اسکول اور کالج کے ہاتھ بھیج دیا, اور اس کے بعد تھوڑا بہت جو وقت بچتا تھا جس میں یہ علماء مکاتب مدارس میں بھیج بھیج کے کچھ سکھا دیتے تھے, اب وہ جب سے موبائل نکلا ہے اس نے سارا وقت لے لیا. اب انہیں کچھ پتہ نہیں اللہ کون ہے, رسول کون ہے, دین کیا ہے, ایمان کیا ہے, مذہب کیا ہے, ہم کہاں سے آئے ہیں, کہاں جانا ہے, اور مقصد زندگی کیا ہے, اور زندگی کیسے گزارنا ہے. آج زیادہ تر امت کا طبقہ ایسا ہو گیا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. इसलिए मेरे भाइयों कोशिश ये किया, सोचा है कि चलो ठीक है, ये जुमा में थोड़ी देर के लिए आप हमारे हाथ आ जाते हैं, इसी 40 मिनट में कुछ न कुछ तो आपको बता दूं। सुनो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस वक्त इजमाली सीरत, एक तो बहुत डिटेल है पूरी पैदाइश से वफात तक, उसको बयान करने के लिए तो अगर कई साल मुसलसल सिलसिला रहे तो तफसील के साथ बयान हो सकता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल शॉर्ट इजमाल हुजूर की सीरत का एक नक्शा आपको खींचता हूं, इतना तो आप जहन में ही बात कर ले, महफूज कर ले। क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई, ये बात पक्की है। कब, किस वक्त हुई, सुबह सादिक से पहले हुई। किस तारीख में हुई, इसमें मौर्रखीन का बहुत इख्तलाफ है, 9 तारीख को ज्यादा राजे करार देते हैं, लेकिन 12 तारीख का भी कौल है। बहरहाल तो हुजूर की विलादत दोशंबा के दिन हुई, ये पक्की बात, पीर जिसे आप पीर का दिन कहते हैं, सुबह सादिक से पहले हुई, 9 या 12 रबीउल अव्वल को हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला निकाह हुआ है वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी। हुजूर का जो पहला निकाह हुआ है वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुआ है, उस वक्त अल्लाह के रसूल की उम्र मुबारक 25 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत जब मिली है, नबूवत का आपने जो ऐलान फरमाया है, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 40 साल थी। कितने साल थी बोलो, 40 साल। नबूवत मिलने के बाद, नबूवत मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जो क़याम फरमाया है वो कुल 13 साल। नबूवत मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में जो क़याम फरमाया वो कितने साल, 13 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 53 साल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक कितनी हुई, 63 साल हुई है। कौन सी तारीख से, चांद की कमरी हिसाब से 63 साल। अच्छा, वो रह गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत हुई है तो वो 27 अप्रैल को 571 ईस्वी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई थी, अंग्रेजी तारीख कौन सी थी, अंग्रेजी तारीख थी 27 अप्रैल और ईस्वी के हिसाब से 571 ईस्वी, और टाइम बता दिया सुबह सादिक से पहले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में जो क़याम फरमाया है वो कितने दिन क़याम फरमाया बोलो, 10 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात आपकी बीवियां कितनी थी, 11 थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे खसाइस हैं जो हुजूर की जात के साथ खास थे, हुजूर के अलावा दूसरों को वो चीजें नहीं मिली। उन्हीं खसाइस में से एक खसूसियत यह भी थी कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 से ज्यादा निकाह की इजाजत फरमाई थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरा 11 हुए। हुजूर के साहबजादगान कितने थे और साहबजादियां कितनी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कुल 3 थे। कितने थे बोलो, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साहबजादियां थी वो कितनी थी बोलो, 4। कौन कौन, हजरत जैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाई। ये मुख्तसर सीरत हुजूर की बयान फरमा दी, बाकी अगर आप डिटेल समझना चाहें तो हर नबूवत मिलने के बाद, मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, कितने साल में मिली, 40 साल की उम्र में मिली, तो 40 साल के बाद जो पहला साल गुजरा है यानी 41वीं साल की उम्र है, तो उस एक साल में क्या क्या वाकयात पेश आए, बाकायदा सीरत निगारों ने तफसील के साथ उसको लिखा है। मैं आपको नबूवत का पहला साल सुनाता हूं, जब आपकी उम्र मुबारक 41 साल थी और यह नबूवत का पहला साल, उस जमाने में क्या क्या वाकयात पेश आए, सुनिए। آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ٹھیک 40 برس ہوئی تو 12 ربیع الاول پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت سے سرفراز ہوئے۔ نمبر 2، 6 مہینے تک سچے خوابوں کا سلسلہ جاری رہا، ابھی وحی اترنا نہیں شروع ہوئی تھی، وحی اترنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بہت ساری چیزیں بتائی جانے لگیں، اور انبیاء کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ سچے خوابوں کا سلسلہ کتنے دنوں تک رہا؟ 6 مہینے تک۔ احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبوت کے ابتدائی دور میں پتھر اور درخت مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام کرتے تھے، گویا پتھر اور درخت بھی حضور کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ باقاعدہ آپ کو السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3626 میں ہے۔ آگے، رمضان مبارک اور شب قدر میں قرآن کے نازل ہونے کا آغاز ہوا، اور سورہ علق کی، جسے آپ اقرا کی سورت کہتے ہیں، اس کا نام اصل میں سورہ علق ہے۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئیں۔ شروع میں پھر فجر اور عصر کی نماز کی صرف 2-2 رکعتیں فرض تھیں اس وقت تک۔ ابھی یہ نبوت کا جو پہلا سال ہے، یعنی حضور کی عمر 41 سال ہے، اس وقت تک 5 وقت کی نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تک صرف فجر اور عصر کی نمازیں فرض تھیں، اور وہ بھی صرف 2-2 رکعتیں پڑھنے کا حکم تھا۔ وحی کے نزول کے سلسلہ کے شروع ہونے کے 20 دن کے بعد شیاطین پر ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ پہلے شیاطین آسمان پر جاتے تھے، کان لگا کے اوپر کی بہت ساری خبریں سن کے، اور پھر اس میں نمک مرچا اپنی طرف سے ملا کے، کچھ بڑھا کے، اس زمانے کے جو کاہن اور نجومی اور جادوگر لوگ ہوتے تھے ان کو بتاتے تھے، تو کچھ باتیں اس میں سچی ہوتی تھیں، کچھ جھوٹ، وہ ملا جلا کے سب آگے بڑھاتے تھے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے اب یہ جو شیاطین کان لگا کے سنتے تھے، ان کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے کیا ہوا؟ ان پر ستارے ٹوٹنے لگے، تو اب وہ انہوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے قرآن بالکل محفوظ شکل میں آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی کو فرما رہے ہیں، وحی کے نزول کے سلسلہ کے شروع ہونے کے 20 دن بعد شیاطین پر ستاروں کے ٹوٹنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر چند دنوں تک وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، اللہ کے رسول پر اب کوئی وحی نہیں آ رہی۔ پھر بہت دنوں تک یہ وحی کا سلسلہ بند ہونے کے بعد دوبارہ جو وحی کا آغاز ہوا تو سورہ والضحا سے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط اور تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی۔ آپ کے خاندان کے افراد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب دوسری خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ دیگر اولین خواتین میں حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ، حضرت ام ایمن، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت ام الفضل، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ام عبد بنت عبدود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں جنہوں نے ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، دیکھو یہ عجیب اتفاق ہے، دوشنبہ کا دن، دوشنبہ ہی کو حضور پیدا ہوئے، دوشنبہ ہی کو وفات ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان فرمایا، جو حضور نبی بنائے گئے، جس کو کہتے ہیں مبعوث ہونا، بعثت جو ہوئی، وہ بھی پیر ہی کے دن ہوئی۔ اسی لیے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری موت جو آوے, جو ہماری موت آوے تو کس دن آوے بولو, وہ اس کی دعا مانگا کرتے تھے تاکہ ہر چیز میں توافق اور اتباع تو ہو, موت میں بھی حضور کے ساتھ توافق ہو جائے کہ جس دن حضور کی حضور کا وصال ہوا ہے اسی دن ہمیں بھی موت آئے, تاکہ اس چیز میں بھی حضور کا توافق ہو جائے کہ حضور کو پیر کے دن وفات ہوئی ہے ہمیں بھی مل جائے. یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی صبح مبعوث ہوئے اور اسی شام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. پیر کی صبح کو حضور نے اعلان فرمایا اپنی نبوت کا اور اسی شام کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان. دوسرے دن منگل کی صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی. ان کے بعد آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ مسلمان ہوئے. حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام قبول کرنے والوں میں 4th or 5th نمبر ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو بہت سے بڑے بڑے خاص خاص لوگوں کی ذہن سازی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ اب یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان 5 افراد کو دعوت دی اور قبول اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضرت کن کو پیش کیا, ان 5 افراد میں کون تھے؟ حضرت عثمان ابن عفان, حضرت زبیر بن عوام, حضرت سعد ابن ابی وقاص, حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ. حضرت بلال ابن رباح اپنی والدہ حضرت حمامہ کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. بہت سے لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں, ان کے ابا کا نام نہیں جانتے کہ ان کے ابا کا نام رباح ہے. ان کی والدہ کا نام نہیں جانتے کہ ان کا نام حضرت حمامہ. اسی طرح حضرت ابو سلمہ ابن عبدالاسد, حضرت ارقم ابن ابی ارقم, حضرت عثمان بن مسعود اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ, حضرت عبیدہ ابن حارث ابن مطلب, حضرت سعید ابن زید, حضرت خباب ابن عرد, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام اپنی, یہ اسی سال کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 41th میں چل رہے ہیں اور نبوت کا پہلا سال ہے. اسی سال یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی ملکوتی شکل میں حضور کے سامنے ظاہر ہوئے اور اس اصلی شکل کو دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روب اور کپکپی طاری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہنچ کر اپنی اہلیہ سے فرمایا زم ملونی, مجھے چادر اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس گھبراہٹ کی وجہ دریافت فرمائی جس پر حضور نے فرشتہ کے آنے اور وحی کے نزول کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر آپ کی تسلی کے یہ کلمات کہے جو صحیح بخاری کی روایت میں ہیں. کیا تسلی کے کلمات کہے؟ کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں, رشتہ ناتوں کو جوڑتے ہیں اور آپ سچے ہیں اور آپ مہمان نواز ہیں, آپ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور اچانک آنے والی آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ نبی کے وہ اخلاق تھے جو غیروں کے ساتھ بھی حضور پیش فرماتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تسلی کے لیے کیا کیا, ان کے چچا زاد بھائی تھے جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل, ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی اور حقیقت واقعہ گوش گزار کیا. یہ واقعہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے یعنی وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کاش کہ میں اس وقت نوجوان ہوتا تو میں آپ کی مدد کرتا, کب؟ جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا مجھے میری قوم وطن سے نکالے گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں, ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ جو بھی یہ دعوت لے کر آیا تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ حضرت ورقہ ابن نوفل بھی صحابی ہیں.
آفتاب نبوت پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانساریوں کا صلہ اللہ رب العزت کی طرف سے دنیا میں عطا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے نام اللہ کا سلام لے کر حاضر ہوئے. میں مختصر میں سب کا خلاصہ پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کرنا اور حضور کی سنت پر عمل کرنا یہ امت کے سارے مسائل کا حل ہے. کیسے حل ہے وہ سنو. بخاری کی روایت ہے ان اللہ اذا احب عبدا, اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو پکارتے ہیں اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل دیکھو میں فلا بندے سے محبت کر رہا ہوں, تم بھی اسے محبت کرو. پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی دنیا میں آسمانی دنیا میں اعلان فرما دیتے ہیں کہ اے فرشتوں فلاں بندہ ایسا ہے جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں, میں بھی محبت کرتا ہوں, لہذا اے فرشتوں تم سب محبت کرو. پھر حدیث میں آتا بخاری کی روایت فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اس بندے کے لیے پوری روئے زمین کے اندر قبولیت اور عام محبوبیت بچھا دی جاتی ہے. اب ساری مخلوق اس سے محبت کرتی, انسان بھی جنات بھی اور جانور بھی, اپنے بھی بیگانے بھی سب محبت کرتے. آج لوگوں کے دلوں میں ہماری آپ کی نفرت بیٹھائی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ ہم سے آپ سے متنفر ہو رہے ہیں. اگر لوگ ہم سے آپ سے محبت کرنے لگیں تو یہ بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں. اب محبت کیسے کریں گے؟ اس کا طریقہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں. جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان بھی اور اس روئے زمین پر ہماری محبوبیت کو عام کر دیں گے. پھر ساری مخلوق ہم سے محبت کرے گی, اپنے بھی غیر بھی. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی محبوبیت عطا فرمائی تھی کہ غیر بھی آتے تھے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے اور یوں کہتے حضرت ہمیں بھی کچھ جپنے کو بتا دو, تو حضرت فرماتے کہ روزانہ اشنان کر کے نہا کے روزانہ 1000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسی محبوبیت کہ اپنے تو ٹوٹے پڑتے تھے, جو غیر ہوتے تھے وہ بھی آتے اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے, حضرت سے دعائیں کراتے, پانی پر دم کراتے اور حضرت سے ذکر پوچھتے تھے. یہ ابھی قریب کے بزرگوں میں. تو یہ محبوبیت کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ یہ گر بتا رہا ہوں, توجہ سے سنو. اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب بن جائیں, جبریل کے محبوب بن جائیں اور پھر ساری روئے زمین پر ہماری محبوبیت بچھا دی جائے. اس کا کیا نسخہ ہے, کیا گر ہے؟ خود قرآن نے بتایا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ کہہ دیجئے, اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ہمارے نبی کا اتباع کرو, یعنی ہمارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو. اگر نبی کی سنتوں پر آپ عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے آپ محبوب ہو جائیں گے, اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے تو جبریل بھی آپ سے محبت کریں گے, فرشتے بھی محبت کریں گے, جنات بھی محبت کریں گے, جانور بھی محبت کریں گے اور یہاں تک کہ سب غیر جو آج آپ سے ہم سے متنفر ہو رہے ہیں وہ بھی آپ سے کیا کریں گے, محبت کریں گے. تو ساری دنیا میں آپ کو محبوبیت حاصل ہو جائے, لوگوں کے دلوں سے آپ کی نفرتیں ختم ہو جائے, اس کا نسخہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرو اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کی کوشش کرو. اور عمل آسان نہیں ہے. عمل میں اگر رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس کا حل یہ ہے کہ کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ کا اہتمام کرو. اللہ کا ذکر جب آدمی کثرت سے کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے پورے دین و شریعت پر عمل کی طاقت اور قوت حاصل ہو جاتی. اس لیے آج کے پورے بیان کا حاصل یہ ہے کہ امت کے سارے مسائل کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل. اور میرے بھائیو, حضور کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں, کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ حضور کے عام انسانوں پر کیا حقوق ہیں, پھر حضور کے امتیوں پر کیا حقوق ہیں. ابھی اس کا موقع نہیں, ایک حق بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا ہم پر حق ہے کہ ہم کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھیں. کیا پڑھیں بولو؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ اپنی پریشانیاں لے کے جاتے, حضرت کاروبار کی پریشانی, یہ الجھن, یہ ٹینشن, حضرت سب کو کہتے درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو, درود شریف پڑھو. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں, آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ درود کیا چیز ہے. درود کی عظمت کیسے اندازہ لگاؤ. ایک قاری شبیر صاحب, اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نابینا تھے, وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دلی میں غازی آباد کے اسٹیشن پر بیٹھا ہوا ٹرین کے انتظار میں تھا, تو میرے بغل میں ایک صاحب بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے بولو؟ تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہا ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں. کہا کتنا پڑھتے ہو؟ کہا 1000 پڑھتے ہیں. کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا میں پنڈت ہوں. کیا کہا؟ اور اپنا نام بھی بتایا کہ میرا یہ نام ہے. انہوں نے پنڈت, قاری صاحب نے پوچھا بھائی کیا قصہ, آپ یوں ہیں اور آپ کا یہ نام ہے اور آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور 1000 پڑھتے ہیں, یہ کیا قصہ؟ کہا اصل میں میں تاجر آدمی تھا, میرے کاروبار کا دیوالیہ ہو گیا تھا, بالکل کاروبار کا نقصان ہو گیا. میں نے ایک مولوی صاحب سے اپنی پریشانی بتائی, انہوں نے میری پریشانی دور کرنے کا مجھے یہ حل بتایا کہ آپ روزانہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 درود بھیج دیا کریں, پڑھا کریں. تو بھائی ان کے کہنے کے بعد سے میں نے تو روز کا معمول بنا لیا, اور جب سے میں نے معمول بنایا ہے میرا کاروبار اتنا چل پڑا کہ اب کوئی مجھے کتنا بھی منع کرے میں یہ 1000 درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا, اور یہ میرا نام ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, وہ غیر ہو کر نبی پر درود پڑھتا ہے تو اس کی برکتیں اسے مل رہی ہیں, ہم اور آپ اپنے نبی کے امتی ہو کر درود پڑھیں گے تو ہمیں کتنی برکتیں ملیں گی؟ بولو سب ارادہ کرتے ہو اپنے نبی پر درود, اور کتنا؟ 1000. اب اس پر حدیث سنو, 1000 پڑھنے پر بشارت کیا ہے؟ ایک حدیث میں ہے, من صلى علی فی یوم الف مرت لم یمت حتی یبشر بالجنہ. حضور فرما رہے ہیں جو روزانہ مجھ پر 1000 درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ جنت کی بشارت اور خوشخبری نہ مل جائے. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے گزارش کروں گا کہ نبی کی محبت کا عظمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ کثرت سے اپنے نبی پر درود پڑھو, اور کوشش کرو کہ صبح سے شام تک میں 24 گھنٹے میں کم از کم 1000 تو ہو جائے. وقت نہیں, ورنہ اس درود شریف کی عظمت پر اور بہت واقعے سناتے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی سچی عظمت و محبت نصیب فرمائے, اور اپنے نبی کی سنت و شریعت پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.